السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج حدیث نمبر 23 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. عن نبی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملآنی او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها. رواہ مسلم. سیدنا ابو مالک الحارث ابن عاصم الشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو ابو مالک ان کا عامر نام ہے، دوسرا الحارث ان کو بھی کہتے ہیں اور ابن عاصم بھی ان کو کہتے ہیں. مزے کتابوں میں اس طرح ذرا تھوڑا سا ان کا ذکر، ابو مالک ان کی کنیت ہے اور ابن عاصم کے نام سے مشہور ہیں، حارث ان کا ایک نام ہے اور کسی ایک اور نسخے میں ان کو عامر بھی کہا گیا ہے. تو اشعری یہ قبیلہ ہے جس سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے. تو یہ صاحب جو ہیں صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تک یہ زندہ رہے، اور میدان احد میں ان کو جو گھاؤ لگا تھا تلوار کا یا تیر کا، تو اس کے زخم کی وجہ سے یہ زیادہ عرصہ پھر زندہ نہیں رہ سکے، سیدنا عمر کی خلافت میں فوت ہو گئے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ الطہور، طا کی زبر کے ساتھ بھی ہے اور طا کی پیش کے ساتھ بھی ہے، الطہور بھی کہتے ہیں، الطہور بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے سحور کا لفظ ہوتا ہے نا، سحور، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس کا معنی کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک رہنا، الطہور، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس سے انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، پانی، تو خود بھی اور عمل بھی دونوں اس میں آ گئے. تو الطہور شطر الایمان، پاک رہنا یا طہارت جو ہے آدھا ایمان ہے. شطر الایمان، شطر کہتے ہیں آدھے کو. ایک تو شطر کا لفظ قرآن مجید میں بھی ہے، فولوا وجوہکم شطرہ، شطرہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی طرف، ٹھیک ہے؟ شطرہ کا مطلب اس کی طرف، اور دوسرا شطر کا مطلب نصف بھی ہے، آدھا بھی ہے. اور ایمان، ایمان کو ہم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، یہ تین چیزوں سے بہرحال مرکب ہوتا ہے، تین چیزیں اس سے ملتی ہیں تب جا کے ایمان پورا ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ دل کی تصدیق، زبان کا اقرار، اور انسانی اعضاء سے اس کا عمل. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شطر الایمان یعنی طہارت جو ہے، یہ انسان جس سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، پاک رہتا ہے اور ہر اس نجاست سے اپنے آپ کو پرے رکھتا ہے جو دین نے ناپاک کہی ہے، یا وہ ہر وقت اپنے آپ کو وضو سے آراستہ رکھتا ہے، باوضو رہتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ باوضو رہ کے وہ پھر ساتھ ساتھ ظاہر ہے اللہ کو بھی یاد رکھتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے. تو یہ جو پیارے نبی علیہ السلام فرمائے شطر الایمان، اس کا یہ آدھا ایمان ہے، یعنی انسان اپنے وجود کو پاک صاف رکھ کے اور طاہر رہ کر جو اپنا وقت گزارتا ہے، تو اس کا آدھا ایمان یہ ہوا. آدھا دل کا ہوا، تو دل اور جسم دونوں جب پاک صاف رہتے ہیں تو انسان مکمل پاک ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے. کوئی اس طرح کا ایک اور بھی قول ہے، کہ ایمان و نصفانی، ایمان آدھے آدھے ہوتے ہیں، دو، ایک ہوتا ہے شکر کا اور دوسرا ہوتا ہے صبر کا. یعنی شکر کرے انسان تو آدھا ایمان یہ ہے، اور پھر تکلیف آئے تو اس پہ صبر کرے تو آدھا ایمان یہ ہے. تو اسی طرح یہ بھی آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھے تو یہ آدھا ایمان ہے. تو یہ بہرحال وہی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذرا یہ سوچ کے، یعنی کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، اندر سے تو الحمدللہ کلمہ پڑھ کے میں نے اپنے ایمان کو آدھا قبول کیا ہوا ہے، اب باقی اپنے جسم کو انسان صاف ستھرا رکھ کے چلتا ہے یا رہتا ہے یا بیٹھتا ہے یا پڑھتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، تو پورا اس کا اندر باہر کا طاہر ہو جاتا ہے، تو اس طرح انسان صاف ہو جاتا ہے. پھر یہ چیزیں دعوے سے نہیں حاصل ہوتی کہ میرا دل بھی صاف ہے اور میں باوضو بھی ہوں، کیونکہ بہرحال کبھی کبھی انسان باوضو بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن منہ سے کوئی اچھے لفظ نہیں نکلتے، غصے میں انسان کچھ کہہ جاتا ہے. اس لیے آدھا ہونے کا مطلب یہ تب واضح ہوگا جب انسان اپنے آپ کو واقعی، یعنی اندر اور باہر سے، ذرا ہر قسم کی غلاظت سے پاک رکھے گا. پھر پاکیزگی جو ہے نا، وہ صرف باوضو رہنے میں بھی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ انسان غسل کرے، تیمم کرے اور اپنے جسم سے نجاست کو دور کرے تو پاکیزگی اس کا نام بھی ہے. جیسے آپ فرماتے ہیں نا، اصباغ الوضوء نصف الایمان، کہ وضو کو اچھی طرح کرنا یہ بھی آدھا ایمان ہے. تو وضو تو میں نے کر لیا، مگر وضو کی تھوڑی سی کوئی جگہ خالی رہ گئی تو وہ پھر پورا وضو نہیں ہوتا. اور آپ یہ فرماتے ہیں الوضوء نصف شطر الایمان، کہ وضو آدھا ایمان ہے. تو بہرحال ہر کوئی دو آدھے مل کے ایمان کو مکمل کر لیتے ہیں، آدھا دل اور آدھا انسان کا ظاہری عمل اور پاکیزگی. پھر اس کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ والحمدللہ تملا المیزان. یعنی یہ کلمہ جو الحمدللہ ہے، یہ انسان اللہ کی کسی بھی نعمت کو جو ہر وقت اس کے شامل حال ہوتی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دل کی گہرائی سے الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ معمولی لفظ نہیں ہے، یہ معمولی بول نہیں ہے. اس کا معنی اور مفہوم انسان کے ذہن میں ہو اور پھر اس کے بعد کہے الحمدللہ، تو اس کا ثواب کتنا ہے کہ تملا المیزان، جو میزان ہے اس کا ترازو کا ایک پلڑا جو ہے، اس کو یہ الحمدللہ بھر دیتا ہے نیکیوں سے. مراد یہ ہے نیکیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بھر دیتا ہے. بس یقین کی بات ہے، انسان یہ لفظ یقین سے کہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور پھر خوشی کی وجہ سے نیکیوں کو بھر دیتا ہے. اور یہ جو میزان ہے، اس کی چوڑائی، لمبائی یا بڑا ہونا، وہ آسمانوں اور زمین کو ملا لیں یا اس کا پورا وہ ہے خلا ہے، اس کو بھر دیں، تو اس کا مطلب ہے تملا المیزان، میزان کے ایک پلڑے کو بھر دیتا ہے. کیونکہ المیزان جو ہے یہ کیا ہے، الف لام، یہ معنی دے رہا ہے تمام میزان کو. تو مراد یہ ہے کہ الحمد جو انسان کہتا ہے تو اس کا حق یہی ہے کہ اس کے جواب میں اللہ اس بندے کے میزان کو نیکیوں سے بھر دے، یہ اتنا ثواب کا مستحق بن جاتا ہے. قرآن مجید کی بے شمار ہم صورتیں پڑھتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، اس میں الحمدللہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے خود اس کو آغاز کیا ہے اور اپنی تعریف کرتے ہوئے ہمیں خود سکھایا ہے کہ تم اللہ کی حمد کیسے بیان کرو. الحمدللہ یہ لفظ ہے، جب انسان حمد کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تیرے جتنے بھی خوبصورت نام ہیں، صفات ہیں، ان سب کو میں کامل سمجھتا ہوں، کسی میں کوئی کمی نہیں ہے اور میرا اس پر ایمان ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو عظیم ثواب دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ جو میزان کا پلڑا ہے وہ پورا بھر دیتا ہے. کیا ان چیزوں کا کوئی، سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں اس کا کوئی جسم ہے کوئی وجود بھی ہے جس کو محسوس کیا جا سکے. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیا چیزیں ہیں. تو اعمال جو ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ جب تولے گا تو اس کا ایک جسم ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ موت کو اللہ تعالیٰ جب جنت اور دوزخ میں لوگ چلے جائیں گے تو برج پہ سامنے لا کے دونوں کے درمیان لا کے ایک مینڈے کی صورت میں پوچھے گا ان سے کہ بتاؤ یہ کیا ہے, تو ہوگی مینڈے کی شکل مگر سارے کہیں گے یہ موت ہے. تو اللہ نے اس طرح اعمال کو دکھا دینا بندے کو, پھر تولنا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے قرآن مجید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے روز قرآن مجید جب آئے گا تو اس کے آگے آگے سورت بقرہ ہوگی اور سورہ آل عمران ہوگی. تو بقرہ آل عمران تو سورت ہے بھائی. تو اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہیں جو کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کیسے ممکن ہے کہ عمل کو تولا جائے. عمل تو کیا ختم ہو گیا بس. نہیں, ہم تو اتنا سمجھتے ہیں کہ انسان کے جو عمل کے صحیفے ہیں, جو کاغذات ہیں, یہ جو کاغذات تیار کر رہے ہیں تو ان کا بھی وزن ہوگا. اگر نیکیاں ہیں یہ بڑی باوزن ہوں گی, اور اگر خدا نہ خاصہ برائیاں ہیں تو میزان بڑا ہلکا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انصاف ہوگا. نیکیاں بڑی خوبصورت شکل میں پیش کی جائیں گی, اور جو برائیاں ہیں انسان کی وہ بڑی بدصورت پیش کی جائیں گی. یہ ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ آج کا دن یوم الدین ہے اور انصاف کا دن ہے, یوم التغابن ہے. کافر مومن کی طرح نہیں اور مومن کافر کی طرح نہیں. دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں نا, لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. پھر یہ ہے کہ قرآن مجید میں فلا نقیم لہم یوم القیامتی وزنا, یعنی انسان کا جو ظاہری میزان ہے وہ قائم ہوگا انسان کے لیے اس کے اعمال کا, اور دوسرا یہ کہ وہ اعمال جو ہے نا اگر انسان نے دنیا میں دکھاوے کے لیے کیے ہیں یا کفر کی حالت میں اچھے عمل کیے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ان اعمال کا قیامت کے روز ہم کوئی وزن نہیں کریں گے, کوئی ویلیو نہیں دیں گے ان کو. ٹھیک ہے, تو میزان کی جمع ہے موازین. تو قیامت کے روز ایک ہی میزان ہوگا, بہت سے موازین نہیں ہوں گے. تو ایک ہی میزان میں انسان کے اعمال کو چاہے وہ اچھے ہیں برے ہیں تولا جائے گا. پھر وزن کی بھی قسمیں ہیں. قیامت کے روز جو وزن ہوگا ایمان کا وزن کفر کا وزن, تو اس کی قسمیں ہیں. ایمان کا وزن برائیوں کے مقابلے میں ہوگا, اور کفر کا وزن نیکیوں کے اچھائیوں کے مقابلے میں ہوگا. یہ جو وزن ہوں گے اس لیے ہوں گے تاکہ مومن کو پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ نعمتوں میں رکھے اور کافر کو ہمیشہ جہنم میں رکھے. لوگ جب ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں تو ان کا بھی وزن ہوگا. وہ حدیث پڑھی ہوگی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کیسے انصاف کرے گا کہ ایک بندہ آئے گا, اس کی نیکیاں بھی ہوں گی, روزے بھی رکھے ہوں گے, حج بھی کیے ہوں گے, مگر دوسری طرف اس نے اس کا حق کھایا ہوگا, اس کو گالیاں دی ہوں گی, اس کو برا بھلا کہا ہوگا. تو اب قیامت کے روز جب اس کا نام اعمال تولا جائے گا تو اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی برائیاں کم ہوں گی. تو اتنے میں ایک مظلوم آ جائے گا, وہ کہے گا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. اللہ فرمائے گا اس کو اس کی نیکیاں دے دو. دوسرا آ جائے گا مظلوم کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, تو وہ کہیں گے بھائی اس کا تو کوئی نیکی نہیں رہی. اللہ فرمائے گا اس کی برائیاں اٹھاؤ اس کو ڈال دو تاکہ میں اس کو معاف کر دوں, اس ظالم کو سزا دوں. تو یہ سب کچھ ہے جو ہم مانتے ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں. نبی علیہ السلام نے یہ ساری شکلیں بتائی ہیں, ان پر ایمان رکھنا بڑا ضروری ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میزان شیزان قائم نہیں ہوگا. باقی اللہ نے ایک بات کہی ہے تو یہ مجازی طور پر کہی ہے. یہ سب قرآن مجید کی آیات ہیں یا حدیث رسول ہیں, ان سب کا یہ اپنے عقلی اعتبار سے نا معنی تلاش کرتے پھرتے ہیں یہ لوگ, ظن و تخمین سے. تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول قیامت کے روز ہم آپ کو کہاں پائیں گے, اتنا رش ہوگا. تو آپ نے فرمایا حوض کے پاس یا صراط کے پاس یا میزان کے پاس, یہ تینوں لفظ ہیں. تو اب بتائیے حوض کے پاس, صراط کے پاس یا میزان کے پاس, یہ جیسے مانا کیا جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں میزان شیزان کو ایسی چیز نہیں ہے، تو کیا ہم ان حقیقتوں کو چھوڑ کے آپ کے عقل کی بات سمجھیں؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ پھر آگے وسبحان اللہ والحمد للہ تملاءانی، اور سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دے بندہ، والحمد للہ ایک دفعہ کہہ دے، اکٹھا کہہ دے، تو یہ دونوں جو ہے نا ان کا ثواب کتنا ہے؟ تملاءانی، تثنیہ ہے، یہ بھر دیتے ہیں، دونوں بھر دیتے ہیں میزان کو، ٹھیک ہے۔ مراد یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کا جو خلا ہے وہ صرف مل کے ایک پلڑا بنتا ہے، اتنا ثواب، لیکن جب سبحان اللہ الحمدللہ بندہ کہتا ہے تو اس کا ثواب پھر اس سے ڈبل ہو جاتا ہے۔ بس یہ حضور قلب سے یہ باتیں کرے یا اللہ کا ذکر کرے، تو کیونکہ ہم معاملے کو سارا کچھ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہی ہے، تو جانتا ہے میرے دل کی نیت کو، میرے ان الفاظ کو، میری طہارت کو، میری پاکیزگی کو، میرے ایمان کو، یہ سب تو ہی جانتا ہے۔ تو بہرحال انسان کسی بھی حال میں ہو، خوشی میں ہو، تکلیف میں ہو، اس موقع پر جب اس طرح اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہو کے اس کو اتنی نیکیاں دیتا ہے کہ میزان کا ایک پلڑا بھر جاتا ہے سبحان اللہ کہنے سے یا الحمدللہ کہنے سے۔ اور سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، کہ اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، اس کی ہر صفت کامل ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ تو اس طرح بندہ اس ایمان سے یہ بات جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اور اس کا ثواب بڑھا چڑھا کے، جو زمین و آسمان سے بھی زیادہ، خلا سے بھی زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں، وہ اس کو عطا کرتا ہے اور اس کا میزان کا پلڑا بھر دیتا ہے۔ تو یہ جو ایک دفعہ اس نے کہا سبحان اللہ، اس سے بھر گیا تو بس کافی تھا، لیکن جب اس نے سبحان اللہ کہا تو یہ ایڈڈ ہے، اتنا ثواب اور ہے۔ یہ مطلب ہے زمین و آسمان کا۔ اس لیے یہاں ذکر کیا ہے کہ انسان ذرا خود دنیا کا کوئی بھی میزان بنا لے، کتنا ہی بڑا بنا لے، کتنا ہی اس کا وزن کر لے، کوئی ویٹ مشین بنا لے، تو وہ بہرحال زمین و آسمان کے خلا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اتنا کچھ بھر سکے۔ تو اس وجہ سے تصور کے انسانی خیالات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، جس کو مل اس سماواتی والارض ہم کہتے ہیں، یا آسمان و زمین کو بھر دینا، تو یہ وہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی اتنا ریوارڈ دیتا ہے اس کو، انسان کو۔ پھر ہے تسبیحات میں، یہ بڑی اچھی تسبیحات ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ میں اللہ تعالی کی ہم حمد کرتے ہیں، اور تسبیح میں اس کو ہم پاکیزہ قرار دیتے ہیں ہر قسم کے نقصے اور اس وجہ سے، اس لیے اللہ کو یہ دونوں جملے بہت پسند ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ آسمان و زمین سے زیادہ چوڑا یا زیادہ بڑا میزان ہے جو اللہ نے کل قیامت کو قائم کرنا ہے، کوئی شے بھی اس کو نہیں بھر سکتی جتنے یہ دو کلمے بھریں گے اس کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز میزان رکھا جائے گا، اگر اس میں زمین و آسمان رکھ دیے جائیں تو یہ میزان ان سے بھی بڑا ہوگا۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ تعالی سے، اللہ کس کو تم نے اس میں وزن کرنا ہے، کون سی شاید تولنی ہے اس میں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ لمن شئت من خلقی، اپنی مخلوق میں میں جس کو چاہوں گا اس کو اس میں رکھ کے تولوں گا۔ تو فرشتے سن کے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تیری ذات واقعی ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی ہم کچھ بھی کرتے رہے، نیکیاں کی ہیں نا، کبھی انہوں نے کوئی برائی کی نہیں، لیکن اس کی چوڑائی کو دیکھ کے وہ جب جواب سنیں گے تو پھر یہ کہیں گے اللہ واقعی تیری ذات بڑی پاک ہے، تاکہ وہ بھی یعنی یہ دیکھیں کہ انسانوں میں اگر کوئی نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے اتنا وزن دے دیتا ہے تو فرشتوں کے بھی ظاہر خواہش ہوگی کہ ہمیں بھی وزن دے۔ پھر یہ کہ الحمدللہ کہنا، کیا یہ لا الہ الا اللہ سے زیادہ بہتر ہے یا لا الہ الا اللہ کہنا زیادہ بہتر ہے، کس کا زیادہ ثواب ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں چونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا الحمدللہ تملا المیزان، بندہ الحمدللہ کہے تو میزان اس سے بھر جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ میزان آسمان و زمین سے زیادہ بڑا ہے، آسمان و زمین کو بھی اس میں رکھ دیا جائے تو وہ بھی چھوٹے پڑ جائیں گے۔ تو حدیث میں تو یہ ہے کہ الحمدللہ کا ثواب اتنا ہے کہ پورا میزان جو ہے نا وہ بھر دیتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے کہنے سے میزان نہیں بھرتا۔ اس کو یہ کہا گیا افضل الذکر، کہ بہترین ذکر ہے، مگر ثواب کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ کہا جائے تو اس سے میزان نہیں بھرتا، اگر شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ اکبر لگا دیا جائے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تب جا کے وہ میزان اللہ اکبر کا آگے آ رہا ہے نا تو اس کی وجہ سے وہ بھر جائے گا۔ تو اب بہرحال علماء کا کہنا یہ ہے کہ الحمدللہ انسان جب کہتا ہے تو یہ کئی گنا زیادہ اس کے درجات بڑھ بھی جاتے ہیں صرف الحمدللہ کہنے سے۔ پھر یہ بھی ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انسانی کلام میں سے چار لفظوں کو پسند کیا ہے، چنا ہے چار جملوں کو اپنی ذات کے لیے، کہ انسان اگر اللہ کی ذات کے لیے کچھ جملے کہنا چاہتا ہے تو وہ چار قسم کے جملے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اس میں ایک ہے سبحان اللہ، دوسرا ہے والحمدللہ، تیسرا ہے لا الہ الا اللہ، اور چوتھا ہے واللہ اکبر۔ یہ آپ نے فرمایا، اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر ایک کے بارے میں اتنا اجر ہے کہ مثلاً آپ نے میں 23 نیکیاں اس کو ملیں گی ہر جملہ کہنے پہ، یعنی ان میں سے ہر ایک کی 23 نیکیاں ملیں گی، اور 20 گنا معاف کر دے گا، لیکن الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ 30 نیکیاں الحمدللہ کہنے سے ملیں گی اور باقی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے 23 نیکیاں ملیں گی، 20 برائیاں معاف ہو جائیں گی، تو اس سے بھی دلیل علماء نے لی ہے کہ سبحان اللہ کہنے کے ثواب زیادہ ہے بنسبت لا الہ الا اللہ کے۔ ہاں اگر لا الہ الا اللہ کے ساتھ واللہ اکبر ملا دیا جائے تب جا کے اس کا ثواب تقریباً اتنا بنتا ہے۔ باقی احادیث اور بھی ہیں جس میں حدیث بطاقہ ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام نسائی نے اور امام ترمذی نے۔ بطاقہ کا مطلب وہ ایک ریکارڈڈ جو مینوسکرپٹ ہوگا، انسان کا نام اعمال وہ ریپ کیا ہوگا، لپٹا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے بندے سے پوچھنا ہے پاس بلا کے، تم نے یہ غلطی کی تھی، کہے گا ہاں یہ کی تھی، ہاں یہ کی تھی، ہاں، اللہ اس کو گنواتا جائے گا، وہ سمجھتا جائے گا کہ میں آج بچتا نہیں، آج میری خیر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائیں گے اسی بطاقے میں کہ یہ تمہاری ایک نیکی ہے جو ہمیں بڑی پسند ہے، تو وہ کہے گا اتنی نیکی اور اس کے مقابلے میں میرے اتنے گناہ جو گنوائے گئے ہیں، اس کا کیا ہوگا، یہ نیکی کیا کرے گی؟ تو وہ بطاقہ ایک رول کی صورت میں ہوگا، اس کو جب کھولا جائے گا تو اس کا ریوارڈ جو اس میں لکھا ہوا ہوگا، وہ جب میزان میں ڈالا جائے گا تو یہ بطاقہ، یہ کاغذ، یہ مینوسکرپٹ وہ ہیوی ہو جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جتنی بھی اس کی برائیاں ہوں گی وہ ہلکی ہو جائیں گی۔ اور اس میں یہ بات ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کے کلمات کیا ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس بطاقہ میں لکھے ہوں گے، وہ یہ ہوں گے لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ بڑی بھاری چیز ہے میزان میں۔ تو یہ ایک تو دلیل لوگ یہ دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ شاید زیادہ ہیوی ہے بنسبت لا الہ الا اللہ کے، تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ زیادہ ہیوی ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امام احمد کی یہ حدیث جو انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کی امام نسائی اور ترمذی وغیرہ نے، تو بہرحال وہاں یہ حدیث بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھاری کوئی شے نہیں ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے اور زمین سب کے سب ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ جھک جائے گا اور باقی اٹھ جائیں گے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بھی ہے کچھ ویلیو ہے، تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے اذکار ہیں، اللہ تعالی بندے کے جو کہنے پر کہ اس نے دل سے کہا مانا، اس پر ایمان رکھا اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو اس نے گزارا، تب جا کے یہ ریوارڈ پہ ریوارڈ اس کے بڑھتے ہیں۔ بصورت دیگر جتنی مرضی انسان کہتا رہے، خیال کہیں ہو، ذہن کہیں ہو، زبان چل رہی ہے، سبحان اللہ بھی کہہ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو دماغ میں وہ انسان کے اس کا میٹر جو چل رہا ہے، اس میں گناہ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا، تو ایسی صورت میں ان کلمات کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ یہ بہرحال ذہن میں رکھے۔ پھر اس کے بعد سبحان اللہ ہو، الحمد للہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، اللہ اکبر ہو، اس کے بڑے ریوارڈ۔ پھر آپ فرماتے ہیں والصلاۃ نور، کہ نماز جو ہے نور ہے، یعنی نور والی ہے یا نورانی چیز ہے، یا نماز خود جو ہے نا ایک نور ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں شیر ہے، تو اسی طرح آپ نے فرمایا الصلاۃ نور، ٹھیک ہے۔ تو نور کیا ہے؟ نماز جب میں ادا کروں تو اس کو بالکل صحیح طریقے سے ادا کروں، اس کی کوئی شے نہ چھوڑوں، جو بھی اس کو کامل ترین بنا سکتی ہے، یعنی جو نماز کو مکمل چیز کر سکتی ہے، میں اس کا پورا اہتمام کروں، تو ایسی نماز جو ہے نا وہ مومن کے لیے نور ہے۔ نور اس معنی میں کہ جو نمازی ہے اس کے چہرے کو بھی اللہ منور کر دیتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات کو اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے، دن کو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بڑا خوبصورت بنا لیتا ہے، اور اس کی قبر میں بھی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے ذرا دو رکعتیں پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ بھی یہ قبر کی جو تاریکی ہوگی اس کے لیے روشنی کا باعث بنے گی۔ پھر یہ کہ انسان نماز پڑھتا ہے تو اس سے انسان کو کافی کچھ سمجھ آتی ہے، دین کی سمجھ آتی ہے، اس کا نالج بڑھتا ہے، اس کی روشنیاں اس کے لیے کھلتی ہیں، کچھ کوسچن ہوتے ہیں، شکوک ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، جواب مل جاتا ہے ان کا بہترین، اور کچھ ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جو انسان کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن جب نماز پڑھتا ہے تو وہ حقیقتیں بھی کھل جاتی ہیں۔ تو یہ وہ فائدے ہیں اس کے، ہر چیز جو اس کے آڑے آتی ہے وہ بھی پرے ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہیں، اس کی نماز جب پوری اس توجہ کے ساتھ رب کے حضور پیش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر بڑا احسان کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں الجائع یشبع، بھوکا آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو سحر ہو جاتا ہے، والظمآن یروا، اور پیاسا ہے جب اس کو ٹھنڈا پانی ملتا ہے گرمی کے موسم میں تو پیاسا اپنی پیاس بجھا لیتا ہے، لیکن میں وانا لا اشبع من حب الصلاۃ، نماز کی جو محبت ہے وہ میرے اندر ایسی ہے کہ میں جتنی بھی پڑھوں میں اسے سیر نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نبی علیہ السلام کو فرمایا ان اللہ قد حبب الیک الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو نماز بڑی محبوب بنا دی ہے، فخذ ما شیتا، تو جو آپ کو چاہیے آپ لے سکتے ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ۔ پھر یہ کہ مومن جب اس نماز کو پڑھتا ہے تو اس کو بڑا آرام اور سکون ملتا ہے، وہ غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یا بلال بلال اقم الصلاۃ، اذان دو یا اقامت کہو، دونوں میں سے کوئی لفظ ہے، وارحنا بها، اور نماز شروع کروا کے ہمیں اس سے آرام دلواؤ. مراد یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز سے پہلے کچھ غم ہیں، کچھ فکر ہیں جو ذہن پر سوار ہو جاتی ہیں، تو جلدی جلدی اذان دو، اقامت کہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اقامت کہو، ہم نماز پڑھیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوں تاکہ اپنا غم ہلکا کریں. پھر یہ نماز جو ہے قیامت کے روز بھی تاریکیوں میں انسان کے آگے آگے ہوگی، پل صراط پر بھی ہوگی. ایک حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا، آپ فرماتے ہیں جو بھی اس نماز کا حفاظت کرتا ہے، پورا وقت پر اس کو پڑھتا ہے، اچھی طرح پڑھتا ہے، خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے، تو یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی، برہان بن جائے گی، اور قیامت کے روز باعث نجات بن جائے گی. اور جو اس کی حفاظت نہیں کرتا تو نہ نور بنے گی، نہ برہان بنے گی، نہ نجات کا سبب بنے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو بندہ پانچ نمازیں با جماعت پڑھتا ہے مردوں کے لیے، تو وہ پل صراط کو اس طرح کراس کر جائے گا جیسے ایک تیز بجلی کی جو چمک ہے وہ پہلے ہی لمحے میں سب سے آگے چلی جاتی ہے. اور یہ بندہ قیامت کے روز جب آئے گا تو اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. تو بہرحال نماز کو برہان بھی کہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. برہان کا مطلب یہی ہے، یہی حدیث ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک، تو دوسرے دیکھ کے کہیں گے یہ نمازی ہے، یہ دلیل ہوگی اس کی. پھر اسی طرح سجدے کرتا ہے انسان نماز میں، تو اس کا یہ ماتھا فرنٹ جو فور ہیڈ ہے وہ بھی بالکل چمک رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امتی یوم القیامتی غرم من السجود، کہ میری امت قیامت کے روز جب آئے گی تو اس سجدے کی وجہ سے اس کا یہ فور ہیڈ جو ہے نا وہ روشنی کی طرح، بلب کی طرح چمک رہا ہوگا. تو اس وجہ سے بھی یہ نور ہے. پھر نور اس وجہ سے بھی ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کیا ہے، اس کے فائدے یہ ہیں کہ انسان اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور جب انسان کو بے حیائی سے اور گناہ سے دور کرتی ہے تو دوسرا مطلب یہ کہ اس کو نیکی کی طرف راہ دکھاتی ہے، اس سے نور حاصل ہوتا ہے، اس کا اجر نور ہوتا ہے. قیامت کے روز یہ نماز اپنے نمازی کے لیے سفارش کرے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنی نماز کو پوری اچھی طرح محافظت کر کے نماز کے لیے وضو کرتا ہے، بہترین وضو کرتا ہے، پھر آتا ہے با وضو ہو کے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہو جاتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، اس میں پڑھتا ہے، اور پھر بڑے اچھے طریقے سے سلام پھیرتا ہے. تو یہی نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے، حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی. پھر یہ نماز اوپر چڑھائی جاتی ہے اور اس کا ایک نور ہوتا ہے، حتیٰ کہ جا کے یہ اللہ تعالی کے حضور پیش ہوتی ہے، اور پھر یہ نماز اپنے نمازی کے لیے سفارش کرتی ہے. دیکھیے کتنے بڑے ثواب ہیں. پھر اسی طرح اس کے الٹ بھی ہے، اگر نماز بندہ خیال سے نہ پڑھے، پوری اس کی حفاظت نہ کرے، لاپرواہی سے پڑھے، تو نماز کوئی درجہ نہیں پاتی. تو ایسے بعض روایات میں کہ نماز پھر بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تیرا ستیہ ناس کرے جس طرح تو نے میرا ستیہ ناس کیا. یہ اوپر چڑھتی ہے، اوپر جاتی نہیں ہے، اس کو کوئی روشنی نہیں ہوتی، تو پھر وہ سفارش نہیں کرتی بندے کے لیے کہ اللہ اس کو معاف کر. پھر آپ فرماتے ہیں وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ، صدقہ زکوٰۃ کو بھی کہتے ہیں اور صدقے کو بھی کہتے ہیں. صدقے کی دو قسمیں، ایک فرض ہے، ایک نفل ہے. جو فرض ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور جو نفل ہے اس کو صدقہ کہہ دیتے ہیں. تو برہان کا مطلب کیا ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے، جس طرح سورج پر دلیل کیا ہے، دھوپ، تو بینی اسی طرح صدقے پر دلیل جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ برہان بن جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کی رہنمائی کی اور اس کو توفیق دی کہ اس نے اپنے سرمایے میں سے کچھ نکال کے اللہ کی راہ میں دے دیا، تو یہ برہان بن جاتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت کی خاطر وہ اپنے مال کو دیتا ہے، یعنی اللہ کی خاطر کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے تم یہ دو میں تمہیں اتنا ریوارڈ دوں گا، تو میں اللہ کی محبت پر ہی، کسی اور کی محبت نہیں. پھر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، اس کا بھی ثواب. تو یطعمون الطعام علی حبہ، یہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کی محبت پر وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کچھ نے مانا یہ کیا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کو خود طعام کی محبت تھی، یعنی خواہش تھی کہ میں بھوکا ہوں میں کھاؤں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہے، وہ دوسرے کو ترجیح دے دیتا ہے اپنے پر. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. پھر اس طرح قرآن مجید میں ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کو بڑی جزا دیتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ سب آیات جو ہم پڑھتے ہیں، وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، جو خرچ بھی تم کرو گے اللہ کی راہ میں اس کے پیچھے تمہیں بھی کچھ ثواب دیا جائے گا. پھر مثالیں دیں اللہ تعالی نے، جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں وہ بس یوں ہی سمجھیں کیسے انہوں نے ایک بیج بویا جس سے سات ایک بال نکلی، اور ہر بال میں سات بالیں تھیں اور ہر بال میں 100 دانے تھے. انسان جب اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرتا ہے تو 700 ریوارڈ ملتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، تو جس کے چاہے اللہ اس کے کئی گنا زیادہ بھی اس کو اجر دے سکتا ہے. لیکن یہ کئی گنا زیادہ اجر انسان کی اس دل کی کیفیت کے مطابق ہی اس کو ملیں گے کہ اللہ کی محبت میں کتنے شوق سے، کتنی محبت میں، کتنے اچھا سمجھ کے یہ سب کچھ انسان دے رہا ہے. اور اگر یہ کام نہیں کرتا تو وہ بھی ہے قرآن مجید میں کہ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے روز جنتی جنت میں جائیں گے، جہنم ہی جہنم میں، تو جنتی ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیسے گئے، کون سی چیز میں دوزخ میں لے گئی؟ تو وہ کہیں گے لم نکم من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو یہ صدقت و برہان، ان کا یہ مطلب ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرے وہ ایک دلیل بن جائے گا ریوارڈ کی یا کچھ نہ ہونے کی. پھر اس کے بعد ہے والصبر ضیاء، اور صبر کرنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا، برداشت کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک روشنی ہے، نور ہے. مراد یہ ہے کہ انسان عبادات میں اپنے آپ کو لگا لیتا ہے، اپنے نفس کو قابو کر کے اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، اس کی مشقتیں برداشت کرتا ہے، مصیبتیں برداشت کرتا ہے، گرمی سردی جو بھی ہے وہ سب برداشت کرتا ہے. اور پھر اس صبر کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی شہوات کو، اپنی لذتوں کو، یا ہر اس چیز کو جس سے اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے، اس سے پھر اپنے آپ کو روکتا ہے کہ نہیں بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا کچھ بھی ہو. تو بہرحال یہ سب صبر کی بہترین پہلو ہیں جو کہ حدیث میں آتے ہیں. لیکن بہرحال مصیبت پر جو صبر ہے، جو بندہ اگر کرتا ہے، تو اس کے 300 درجے ہیں جو لکھے جاتے ہیں. وہ درجے کیسے ہیں وہ اللہ نے بہتر بنائے ہوئے ہیں. صبر کے پھر 3 قسمیں علماء نے بتائی ہیں، ایک مصیبت پر صبر، انسان برداشت کر لے، کوئی اظہار نہ کرے، اس کا بھی بڑا درجہ ہے. اور دوسرا اطاعت پر صبر، کہ اللہ رسول نے کہا یہ کرنا ہے، اس کی میں نے نافرمانی نہیں کرنی، اور اللہ کی اطاعت پر وہ صبر کر لیتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے، جم جاتا ہے. تو ایسے بندے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ 600 درجے اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے. اور اللہ کی نافرمانی پر صبر، یہ تیسرا درجہ ہے صبر کا، کہ نافرمانی کا موقع ملتا ہے مگر بندہ کہتا ہے نہیں، نافرمانی سے کچھ بھی ہو میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اور میں صبر کرتا ہوں. اور صبر میں وہ چاہتا ہے کہ میں صبر کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، نافرمانی کر کے میں کل قیامت کو ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. تو یہ جو نافرمانی کے بے شمار کام ہیں ہمارے ہاں ہوتے ہیں اور ہم صبر نہیں کر پاتے اس پہ، تو ایسے بندے کے لیے 900 درجے کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو بہرحال جو صبر ہے اس کے یہ ثواب ہیں، تو ضیاء ان یہ ایک روشنی ہے، نور اور پھر ضیاء یہ دو لفظ ہیں. نور ایک شے کا اپنا نور ہوتا ہے، اور ضیاء یہ ہے کہ وہ دوسرے کو نور بخشتا ہے. جیسے قرآن مجید سورہ یونس میں نا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے چاند کو نور بنایا اور سورج کو ضیاء بنایا، جس کا مطلب ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ دوسروں کو بھی روشنی بخشتی ہے، اور چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، یہ لی گئی ہے. تو بہنی اسی طرح صبر جب انسان کرتا ہے تو اپنی روشنی دوسروں کو دیتا ہے. بہرحال یہ روشنی جو ہے یہ حق کی روشنی ہوتی ہے جس پہ انسان چل رہا ہوتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اور اس کے بارے میں لوگوں کی آراء بھی ذرا مختلف ہوتی ہیں، اور پھر اس کے باوجود وہ اس پہ لگا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، اور اس کو اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل نیکی ہے، میں اسی پر جمع ہوا ہوں، بس میں نے ادھر ادھر نہیں ہونا. اور اسی کی روشنی میں پھر اس کو راستے پتہ چل جاتے ہیں، کون سا کام کرنے کا ہے، کون سا کام کرنے کا نہیں ہے، اور انجام کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے برائی کا انجام برائی ہے اور نیکی کا انجام اچھائی ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں صبر کی وجہ سے اس کو ایسی روشنی نہ صرف حاصل ہوتی ہے بلکہ دوسروں تک وہ یہ روشنی پہنچا رہا ہوتا ہے. بہرحال یہ صبر اور پھر ضیاء یہ کتاب و سنت پر قائم رہنے سے حاصل ہوتے ہیں، اور پھر کتاب و سنت کا اگر علم ہو تو انسان جو آزمائشیں ہوتی ہیں ان کو بھی پہچان لیتا ہے بڑے اچھے طریقے سے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، انہوں نے کہا تھا نا ربی انی مسنی الضر، مولا مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے. بس اتنے لفظ کہے ہیں، رب کو کہیں، کسی اور کو نہیں کہا، کسی اور کے آگے نہیں روئے. جسم کو جو تکلیف پہنچی اس تکلیف کا اظہار برداشت کرتے 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 کئی سال گزر گئے، اور پھر یہ چھوٹے سے لفظ کہے ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو بس یہ جملہ جو انہوں نے اینڈ میں کہا، لیکن سات سال یا جتنے بھی سال انہوں نے صبر کیا اس تکلیف پہ، اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے جناب ایوب علیہ السلام و تسلیم کو صابر پایا. یعنی اس تکلیف کے دوران ان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی کہ جو خلاف شریعت ہو یا اللہ کو ناراض کرنے والی ہو یا ان کی شخصیت کو بے صبرہ ثابت کرتی ہو. تو بہرحال یہ سب چیزیں دیکھے جائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بڑا اہم ہے، اس کو ذرا ہم پیش نظر رکھیں. پھر اس کے بعد آخر میں کیا آتا ہے جملہ، والقرآن حجت لک او علیک، قرآن مجید کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ قرآن جس کو تم مانتے ہو یا انسان، یا جس کو نہیں مانتے ہیں انسان، قرآن کو نہیں مانتے، دونوں صورتوں میں قرآن مجید تمہارے لیے تو حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت بن جائے گا. یہ بڑی اہم بات ہے جس کی وجہ سے قرآن کیا ابلاغ غیر مسلم تک بھی ہونا چاہیے، ورنہ یہ قرآن اس کے خلاف حجت ہوگا. تو اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر ہم ذرا بعد میں پڑھیں گے. حدیث جو ہے وہ کافی لمبی ہے اور تفصیل طلب بھی تھی، وضاحت طلب بھی تھی، کوشش تو کی ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو مزید پڑھیں گے انشاءاللہ. کوئی سوال تو نہیں؟ جی،
جس نے لا الہ کو نہیں پڑھا جس طرح اس کی گواہی دینی چاہیے، وہ الحمدللہ اور سبحان اللہ کو بھی اس طرح نہیں پڑھ سکتا مفہوم اور معنی کے ساتھ. تو یہ دونوں جو ہیں انٹر لنکڈ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کا کوئی بھی مطلب کمپیریزن ہے. آپ کیا
نہیں، صرف درجے اور ثواب کے اعتبار سے بات کی ہے، کمپیریزن نہیں کیا گیا. انسان جب سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اور لا الہ الا اللہ صرف کہتا ہے، تو اس کا ذرا ثواب کے اعتبار سے دیکھا گیا ہے کہ الحمدللہ کہنے کا کتنا ثواب ہے. تملا المیزان کا فرماتے ہیں، میزان کا ایک پلڑا بھر جاتا ہے. اور لا الہ الا اللہ اکیلے کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا، وہاں یہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہے تب اس کے ساتھ ملا کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے نا. تو یہ آخری جو جملہ ہے یہ بھی کیا ہے، ثواب کا درجہ رکھتا ہے، مگر سبحان اللہ کی طرح بن جاتا ہے تب جب اس کے ساتھ اللہ اکبر ملایا جائے تو ثواب کا ہے. ورنہ جملے تو ہیں، جملے تو بہت ہیں جو ہم منہ سے نکالتے ہیں. بعض اوقات حدیث میں جیسے آتا ہے، ایک چھوٹا سا جملہ بھی انسان کو دوزخ میں بچا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. انسان لاپرواہی میں کہہ دیتا ہے چھوٹا سا جملہ، کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس دے دیے، اور پھر اسی طرح چھوٹا سا جملہ اچھا ہو تو اس میں یہ ہے سبحان اللہ، میزان پورا بھر جاتا ہے، اس مگر نیکیاں اس میں آ جاتی ہیں ساری، ٹھیک ہے نا. تو ایک کمپیریزن نہیں ہے، صرف ثواب کی بات ہے بس. ورنہ لا الہ الا اللہ جو ہے محمد الرسول اللہ پڑھ کے دونوں ملا کے اس کا جو ثواب ہے وہ ظاہر ہے کسی اور چیز کا نہیں، اس سے تو ایمان پھر انسان کا بندے کا پورا بھی ہو جاتا ہے. اگر لا الہ الا اللہ کا ہوں اس پر زور ہو، محمد الرسول اللہ پر نہ ہو، تو آپ سوچیں نا اس لا الہ الا اللہ کے کہنے کا کیا ثواب ہے، ہے نا. صرف میں اللہ کو مانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی نہ کروں تو یہ بھی ثواب نہیں ہے. تو کمپیریزن کریں گے تو معاملے کہیں آگے چلے جائیں گے، یہ صرف ثواب کی بات. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.